مولى أول المرسلين وإفرده الظاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 570 اور رمضان و حج کے درمیان کا تیسرا اور سیکنڈ لاسٹ درس. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ چار دروس کہ تقریباً ہر سال ہمیں رمضان اور سفر حج سے پہلے ملتے ہیں, کسی ایسے موضوع پہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہوتی جو مسلسل ہو, تو گزشتہ چند سالوں سے کسی ایک مخصوص موضوع کو لے کر چار ہفتوں میں مکمل کیا جاتا ہے. اس سال عید اور اس کی نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. گزشتہ درس میں بات جہاں تک پہنچی, اگر کہ اس بات کو پھیلانے کی ابھی اور گنجائش ہے, اور موضوع بھی ایسا ہے کہ ایک آدھ تقریر سے نہ وہ ختم ہوگا اور نہ ہی لوگوں کے کان کھلیں گے, تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی اس کی گفتگو ہوتی رہے گی. لیکن وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اشارتاً اتنی ہی گفتگو مناسب ہے کہ جو ہو گئی. آج کی تقریر بنیادی طور پہ مسائل کی تقریر ہے, لیکن ایک سلسلہ ملانے کے لیے کہ یہ خیال نہ ہو کہ گزشتہ تقریر الگ آج کی تقریر الگ, کچھ باتوں کو دہرانا اور کچھ باتوں کو رد دینے کے لیے بیان کرنا ضروری ہے. عورت کو بہکانا, یہ فی الحال شیطان کی حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور فی الحال میں نے اس لیے کہا کہ ہمیشہ شیطان اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرتا, یہ تو اس کے پاس ایمرجنسی کے لیے ایک ہتھیار ہے کہ جب کوئی معاشرہ کسی طرح سے بہکنے اور بگڑنے کو تیار نہ ہو تو آخر میں عزیز آ کر وہ اس معاشرے کی خواتین کو اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے, اور اسے پتا ہے کہ چونکہ لیڈیز فرسٹ کا اصول معاشرے میں رائج ہے, تو جہاں عورت چلے گی مرد بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. اب بچے تو ویسے ہی ماں کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس وقت اسی منزل پہ پہنچ چکا ہے, اور اس سلسلے میں جو میرے اپنے قیاس اور اندازے ہیں وہ گزشتہ تقریب میں آ گئے. روایات معصومین کے جو اشارے ہیں, خصوصاً آخری زمانے کی علامتیں, وہ بھی بیان ہو گئی بات. اب اس وقت آج کی اس تقریر مسائل کے بیان سے پہلے صرف اتنا سا مسئلہ پھر قابل توجہ کہ آخر اس سلسلے میں ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو خود اسی عورت پر آتی ہے کہ جسے بہکا کر شیطان اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا جہاد تو اسی کو کرنا ہے, چاہے معاشرے کے مرد اس کا ساتھ دے کے ساتھ نہ دے, وہ اس کی اپنی ایک شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے اس ہتھیار سے بچا, اور ایک لمحے کے لیے بھی آخرت نہ بھولے اور نہ آؤٹ آف فوکس ہونے. اس پہ کچھ باتیں ابھی رہ گئی ہیں, شاید آئندہ آ جائیں, لیکن اگر نہ بھی گفتگو ہوئی تب بھی گزشتہ تقریر میں یہ بات واضح ہو گئی. لیکن عورتوں کے ساتھ بہرحال مسئلہ باقی ہر اس انسان کا جو بالغ ہو اور عاقل ہو. دین کا کام کبھی بھی اللہ نے کسی ایک گروہ کے حوالے کر دوسروں سے یہ نہیں کہا ہے کہ اب ہم نے تمہاری جان چھوڑا دی. ہر شخص, ہر عورت, ہر مرد, ہر عالم, ہر جاہل, ہر جوان, ہر بوڑھا جو بالغ ہے اور عاقل, اسے برابر سے یہ ذمہ داری برداشت کرنا. یقیناً پہلی ذمہ داری اس کی ہے کہ جس کو استعمال کیا جا رہا ہے دین کے خلاف, لیکن اب باقی لوگوں کی بھی ذمہ داری, اور یقیناً جو شیطان جتنا بھی ہمیں گمراہ کر, پیغمبر کی اس حدیث کا اطلاق فقط جسمانی خرابیوں پہ نہیں, کہ ما من داء الا دواء, بہت ہی مشہور حدیث رسول, کہ اللہ نے کوئی ایسی خرابی اور بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کی دوا نہ ہو. تو اب اس سے مراد فقط یہ نزلہ، زکام، کھانسی، کینسر، ٹی بی، بلڈ پریشر والی بیماریاں نہیں، اس میں جسمانی بھی بیماریاں ہیں اور روحانی بھی. اس کے اندر مادی بیماریاں بھی ہیں اور دین سے متعلقہ بیماریاں. تو یقیناً اس مسئلے کا بھی کوئی حل. ہاں ایک جملہ کہہ کہ اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر آئے خصوصاً شریعت کا کہ جس کا کوئی حل نہ ہو تو وہ مسئلہ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے لفظ ہماری فقہ میں استعمال ہوتا ہے حرج، جو اردو میں بھی استعمال ہے کہ فلاں کام میں کوئی حرج نہیں. یہ حرج جو اردو میں اتنی معمولی چیز وہ فقہ میں جا کے اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا کہ اگر واقعاً کوئی چیز ہے کہ جو واجبات کو معاف کر سکتی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر کوئی چیز دنیا میں ایسی ہے جو حرام کو جائز کر سکتی وہ حرج. ہمارے اردو میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معمولی معمولی باتوں میں لوگ کہتے ہوئے کھلا کام کر لو کیا حرج. لیکن فقہ میں یہ اتنی اہم چیز کہ ایک طرف وہ مشہور جملہ کہ حلال محمد کو قیامت تک کوئی حرام نہیں کر سکتا، حرام محمد کو قیامت تک کوئی حلال نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم کسی میں طاقت نہیں ہے کہ بدلے، لیکن حرج وہ چیز ہے کہ جو واجبات کو معاف کر دیتا اور حرام کو جائز کر دیتا. بلکہ اگر فقہی ذہن ہے آپ کا تو اس کے بعد کا بھی ایک جملہ موجود ہے، حرج وہ چیز ہے جو خالی واجبات کو معاف نہیں کرتا، واجبات کو حرام کر دیتا. اور حرج وہ چیز ہے جو خالی حرام کو جائز نہیں کرتا، حرام کو واجب کر دیتا. چنانچہ اس موضوع پر ہمیں الگ سے کچھ تقاریر کرنا پڑی. جس کو زیادہ دلچسپی ہے اس جملے کی تفصیل معلوم کرنے کہ آخر وہ مسئلہ حرج اتنا طاقتور کیسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تمام احکامات قرآنی معاف ہو سکتی، جس کی وجہ سے تمام حرام حلال ہو سکتے. حلال بھی ایک وہ منزل کہ جو چھوٹی حرام واجب بن سکتے. تو وہ ان تقاریر کی طرف رجوع کرتے، اس لیے کہ یہ میرا ایسا پسندیدہ موضوع کہ اگر بات شروع کروں گا تو مثالیں 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 پوری تقریر اس میں چلی جائے گی. لیکن یہ اس وقت مسئلہ حرج کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، فقط اس جملے کی وضاحت کے کہ معاشرے میں کوئی پرابلم اور مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. اور اگر کبھی کسی وجہ عارضی مدت کے لیے کسی مسئلے کا حل نظر نہ ہو تو وہ مسئلے کا اسلام ذمہ داریاں ہی اٹھا لیتا، کہتا ہے کہ پھر یہ چیز تم پر واجب ہی نہیں. تو جب تک کہ مسئلہ حرج تک بات نہ پہنچے، وہی مسئلہ حرج جو آیت اللہ ہے کوئی کی پرانی توضیع اور مسائل میں جب چھپتا تھا تو لوگوں کو سمجھ یقین نہیں آتا، بعد میں تو واضح ہو گئے. بات توضیع اور مسائل میں ایک بات آتی تھی داڑھی منوانے کا مسئلہ، توضیع کے آخر میں ہے تو وہاں مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن مسئلے کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھا دیا تھا مرحوم آیت اللہ ہے فروجردی، جنہوں نے سب سے پہلے توضیع اور مسائل لکھی، اور وہ یہ کہ داڑھی کا منوانا حرام، اور اگر کسی کو داڑھی منوانے کی بنا پر حد سے زیادہ زحمت کا سامنا کرنا پڑے تب بھی حکم خدا مذاق اڑانے سے نہیں بدلتا. یہ جملہ مرحوم آیت اللہ فروجردی کی توضیع کے پہلے ایڈیشن میں آ گیا. اس کے بغیر بھی مسئلہ مکمل تھا لیکن مسئلے کی اہمیت کے خاطر. لیکن جب آغاز ہوئی کہ توضیع میں یہ جملہ آیا تو آگے یہی مسئلہ حرج کہ داڑھی کا منوانا حرام ہے بنا پر احتیاط کے واجب، اور مذاق اڑانے سے داڑھی معاف نہیں ہو سکتی. لیکن اتنا مذاق اڑایا جائے کہ برداشت نہ کر سکے تو حکم خدا بدل سکتا، یہ عبارت. تو وہ یہی مسئلہ حرج تھا. کیونکہ اردو زبان میں فقہی اصطلاحات رائج نہیں، اس وقت بھی ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حکم خدا بدل سکتا. اچھا اصل بات یہ ہوئی کہ حکم خدا بھی نہیں بدلا. میں کہاں جا رہا ہوں، شاید بہت رہا ہوں، سر واپس آتا ہوں، لیکن ایک جملہ آپ کہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ حکم خدا نہیں بدلا. اور ابھی جو میں نے کہہ دیا کہ حلال محمد معاذ اللہ حرام اور حرام محمد معاذ اللہ حلال ہو گئے، وہ بھی ایسا نہیں، کیونکہ حرج خود بھی ایک حکم خدا، یعنی بال خاص دیگر خدا نے بھی حکم دیے کہ اگر قابل برداشت ہو تو خدا چیز واجب ہے. ناقابل برداشت تو حرج بن جائے کہ یہ واجب، یعنی حرج بھی خدا ہی کا حکم، خدا کا ایک حکم بدل کے خدا ہی کا دوسرا حکم آ گیا. کیونکہ کافی عرصے میری کسی تقریر کی بنا پہ معاشرے میں ہنگامہ نہیں ہوا، تو آج کی تقریر کے شروع کے جملے ایسے تھے کہ اگر کوئی سنے یعنی مسئلہ حرج پیش آ جائے تو قرآن معاف، مسئلہ حرج پیش آ جائے تو حدیث ثابت، مسئلہ حرج پیش آ جائے تو حلال محمد حرام، تو شاید کوئی غلط فہمی ہو جاتی. اس لیے یہ آخری جملہ میں نے کہہ دیا کہ خود مسئلہ حرج بھی اسی قرآن کا بتایا ہوا، خود مسئلہ حرج بھی انہیں حدیث میں آیا ہوا، یعنی ایک حکم خدا کے بدلے دوسرا حکم خدا آتا. لیکن یہاں پہ حرج نہ اردو والا حرج میں فقی حرج، وہاں پر جو بھی مسئلہ شیطان پیدا کرے گا اس کا حل. تو عورتوں کے ذریعے سے معاشرے کو گمراہ کرنا چاہے شیطان کی حکمت عملی کا کتنا ہی اہم جز کیوں نہ، مگر اس کا بھی علاج ہے. علاج کا پہلا اور اہم ترین حصہ تو خود مریض، وہ بات پچھلی دفعہ بھی آ گئی اور آج بھی میں نے دو دفعہ دوہرا. اس کے بعد آئیے اس سے ایک اور بہت اہم بات. اب یہ جو میں دوسری اہم بات کہنے جا رہا ہوں، یہ اصل میں اس سال ربیع الاول کی تقاریر کا بھی موضوع بن چکی، لیکن زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ شیطان کے بتائے ہوئے راستے سے دوڑتا چلا جا رہا کہ بار بار یہ دہرانے کی ضرورت پیش آ رہی. اس سال کی ہماری شروع تقاریر کا عنوان بھی یہی بنا اور ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آ گئی. لیکن وہ کیا نقطہ، وہ دوسرا علاج. دوسرا علاج یہ کہ ایک طرف عورتوں سے یہ توقع کی جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم سے واجب کہ شیطان تمہیں جتنا بھی بہکا مگر تم آخرت کو ذہن میں رکھتے ہو وہ سہولتیں لینے سے انکار کر دو. یہ اسلام منع کر رہا ہے مت لو، دنیا تمہیں خود دے رہی ہے. لیکن اب اس کے بعد ایک ذمہ داری مردوں کی آتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ کہ اگر بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی کہ جس کے اوپر سب لوگ متفق ہیں کہ ہونا چاہیے لیکن شریعت میں وہ واجب نہیں، تو جب تم یہ دیکھو کہ عورتوں کو بہکایا جا رہا تو کم از کم جو قربانی مردوں کو دینا ہے وہ یہ کہ جتنے حق اسلام نے ان کو دیے یہ خیال کیے بغیر کہ ہمارا معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا، عورتیں خود اسے مانگ رہی ہیں کہ نہیں مانگ رہی ہیں ان کو دے. اب دیکھیں جو بے دین عورت ہے وہ تو ہر چیز معاشرے سے چھین ہے، جو دیندار عورت وہ مثلا پچھلی تقریر سن کر مثلا اس نے کہا کہ ٹھیک جو کچھ مجھے اب تک مل رہا اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ویسے اس کا حق اس سے زیادہ ہے. ان عورتوں کو یہ حق خود ہی دے چاہے وہ نہیں مانگ رہی. وہ کیوں نہیں مانگ رہی؟ اس لیے نہیں مانگ رہی ہے کہ وہ سمجھ رہی کہ ہم جو شیطان کا مقابلہ کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آج تک عورت رہتی آئی ویسے رہو. وہ اپنی جگہ یہ سوچ کے چپ رہے گی، لیکن اب ہماری ذمہ داری کہ کم از کم شیطان والے حق نہیں، کم از کم جو اللہ اور رسول نے اس کو حق دیے چاہے ابھی اس کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ یہ میرا حق، خود ہی اس تک پہنچا دو تاکہ یہ تو خاموش ہو گئی، اس کے بعد والی دیندار نسل بے دین نہ بنے. بے دین عورتیں آپ سے مانگیں گے نہیں، وہ تو آپ سے چھین کے لے جائیں گے. حق ہے کہ حق نہیں، تو کم از کم وہ جو شریف اور پابند دین خواتین ہیں ان کے لیے یہ پرابلم نہ. اور یہ جو میں نے کہا ذرا آپ کے لیے بات واضح نہیں ہوئی ہوگی، الفاظ ذرا یہ سیدھا سے مثال کے ذریعے بات کہہ کر اپنے موضوع بتا دیں. مثلا ایران کیسے اس پوری مہم کا مقابلہ کیا گیا، یہ جو پوری کمپین چلائی گئی تھی اور مہم چلائی گئی اس کا مقابلہ ایران میں کیسے ہوا. ایک میرا یہ بھی ایک بہت پسندیدہ موضوع کہ اس صدی کے شروع یعنی یہ جو ہماری 20th century ختم ہو رہی اس کے پہلے کوارٹر وہ چیز دیکھ آ چکی ہے جو اس کے آخری کوارٹر میں دوبارہ پیش آ رہی ہے. قرآن نے ایسے ہی کہہ دیا کہ کل انجام بتا دے لوہا بین الناس، یہ مت سمجھو کہ نیا زمانہ گھوم کے دوبارہ واپس آتا، چیز وہی ہوتی ہے دوبارہ گھوم کے واپس آتی. آپ کے والدین کے بچپنے کا مسئلہ جو اب آپ کے بچوں کے بچپنے میں پیش آ رہا ہے، لیکن یہ دونوں اسی صدی کے شروع اور آخر کی بات. ایران اور ترکی میں بیٹھ کر مغربی طاقتوں میں جو واقعاً ان کا دنیا پر براہ راست کنٹرول تھا، آج تو پھر بھی کہیں نہ کہیں شور ہو جاتا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، یورپ کیا کر رہا ہے. اس صدی کے شروع میں کس نے ہمت تھی بولنے؟ ایران اور ترکی میں بیٹھ ہوا انہوں نے عورتوں کو بے حیا اور بے شرم بنانا چاہا. یہ میرا اپنا ایک الگ موضوع کہ ترکی میں وہ کامیاب ہو گئے، ایران میں وہ ناکام ہو گئے. جبکہ ترکی اور ایران نہ صرف یہ کہ ایک اسلام کے ماننے والے ہیں بلکہ ان کے بارڈر ایک دوسرے سے ملے ہونے کی بنیاد پر اور دونوں کے غیر عرب ہونے کی بنیاد پر اتنے زیادہ ان کا کلچر بھی ملتا جلتا کہ بعض اوقات آپ شاید پہچان بھی نہ پائیں کہ یہ ایرانی ہے یہ ترکی، کیونکہ دونوں غیر عرب ہیں تو صدیوں سے وہ ایک دوسرے کے قریب رہے. مگر ایک ہی ماحول، زبان میں بھی کافی الفاظ مشترک، پھر جو کلچر دونوں کا ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسا. اور اسلام کو بہرحال دونوں میں، دونوں کی زبان غیر عربی، مگر ایک جگہ یہ سازش کامیاب ہوئی تو اتنی کامیاب ہوئی کہ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پسند وہ پارٹی جیتی جو کہتی ہے کہ ہمارے منشور میں اسلام کا نام و نشان بھی نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، جن کو ہم اسلام پسند کہتے ہیں وہ ہے بھی، لیکن وہاں کے آئین کی بنا پر وہ یہ کہہ دیں تو خود بخود وہ پارٹی خلاف قانون ہو جائے. تو انہیں کہنا یہی پڑتا ہے کہ ہم اسلام پسند نہیں. ان سب کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کسی نہ کسی طرح چکر چلا کر، جو ایسے دشمنوں کو ایک ایسے اتحاد میں لے کے آ گئی مغربی دنیا کہ اصل میں انہی کے جھگڑوں کی بنا پہ نئے الیکشن کی باری آئی. ایک دوسرے کو وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن فقط اس لیے کہ ایک ایسا شخص جو داڑھی مناتا ہے جس کے یہاں ساری بے پردہ عورتیں بھری ہوئی ہیں، صرف یہ کہ دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً اسلام کے قریب، اس کا یہ ترکی اور اس کے مقابلے میں ایران کا انقلاب. کامیابی اور ناکامی کیوں؟ پھر ترکی کی عورت کتنی آزاد؟ میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، آج بھی دوہرا تھا، تفریح میں نہیں جانا چاہتا، ایک تو وقت بھی نہیں، میرا موضوع کچھ اور پھر ماحول بھی کچھ صحیح نہیں لگ رہا. اور میں یہ جملہ کہ اندازہ اس سے کریں کہ آج بھی اگر یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو سوچنا پڑے کہ ہم عیاشی کے لیے کہاں جائیں، تو ان کے فہرست میں سب سے اوپر ترکی کا نام ہوتا. باقی وہ پاریس میں آتے وہ دیکھنے خوشی سے نہیں آتے، وہ دو وجوہات کی بنا پہ آتے، ایک تو سستا بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ وہ بھی میں نہیں بتا سکتا اور چین سر. لیکن باہر یہ یاد رکھیے ان کی لسٹ ایک زمانے میں بیروت سارے فہرست، اب اس وقت استنبول اور ترکی کے بیچ یہ سارے فہرست وہاں جا. اب ذرا سوچیے کہ کیا ماحول ترکی کا ہو کہ پیرس والے کو جو عیاشی پیرس میں نصیب نہیں ہے وہ اس کو ترکی میں نصیب. تبدیلی دونوں جگہ کیسے ہے؟ جب یہ 20ویں صدی شروع ہوئی ترکی بھی ایران کی طرح سے بہت پابندی کے لیے ملتا عورتیں اس کی ایسی ہی دبی دبائی تھی جیسے ہماری عورتیں. یہ تبدیلی کیوں ہے؟ وہ تو خیر ایک کہانی ہے کہ تبدیلی کیوں ہے، لیکن کامیاب کیسے ہو؟ کامیاب ایسے ہو کہ جب ترکی میں عورتوں کو اکسایا گیا، ہماری عورتوں کو تو اب اکسایا جا رہا، لیکن جب ترکی میں عورتوں کو اکسایا گیا، ترکی اور ایران کی عورتوں کو ایک ساتھ، ترکی کے شیخ الاسلام اور دیگر علماء سخت ہو گئے. انہوں نے کہا جو ہمارے یہاں ہوتا آ رہا ہے وہی ہوگا، اور جو عورت اس کو نہیں مانتی وہ جہنمی ہے، وہ مردود ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بے دین ہے، وہ خلاف اسلام ہے، وہ شیطان کی نمائندہ ہے، وہ کھلا ہے، وہ کھلا ہے، تو میں اسی پہ عمل کرنا. وہ کیا چیز ہے؟ وہی مسائل فقہ اہل سنت سے کہ جنہیں آج کی غیر شیعہ دیندار عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی. زیادہ تمہیں تھاراگر سے سرجانی ٹاؤن جانا ہے تو محرم کا ہونا ضروری ہے. حج تو خیر بہت بڑی بات ہے، بغیر محرم کے غلط. حیدرآباد جانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن 8 گھنٹے سے زیادہ کے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے. عورت کی آواز بھی کوئی نہیں سنتا، مرد کو لیے تصویر کھینچوانا بھی حرام، بہت سارے ایسے مسئلے. اب میں جو مسائل بتا رہا ہوں ضروری نہیں کہ سب کے سب اس طرح پیش آئے، لیکن ہمارے ماحول جو مسائل پھیلائے جاتے ہیں آج تک وہ سخت ہو گئے کہ نہیں؟ آج تک ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کبھی یہ نہیں ہوا تو اب کیسے یہ ہوگا؟ نتیجہ کیا نہیں کہ ادھر سے بھی سختی تھی تو ادھر سے بھی سختی. ایک عورت نے سوچا کہ جب میری آواز نامحرم کے کان میں پہنچی اور میں بن ہی گئی شیطان کی کارندہ اور بھیدی، تو پھر میں خالی آواز ہی کا کیوں فائدہ اٹھا؟ میں جب قیامت کے سزا مجھے ملنا ہی ملنا، اگر قیامت ہے تو اگر سزا ملنا ہی ملنا تو پھر آواز کے بدلے سارے ہی ایسے آرام دے دو. اور باپان بات بھی صحیح ہے, اتنا بے وقوف اور گدھو کون ہو کہ سزا بھی برداشت کرنا پھر بھی گھٹ گھٹ کے زندگی گزارے. اور اسی وقت ایران میں اس کے برعکس ہوئے. ایران میں کیا ہوا کہ جس وقت کی ساری چیزیں پھیلائی گئی, ایران کے مجتہدین نے فوراً یہ کہا کہ ہاں ان میں سے جتنی چیزیں بھی ہم کو نہیں لگ رہی اور ایسا لگ رہا ہے کہ عرب کو آزاد کیا جا رہا, لیکن فرق میں اجازت ہے تو ہم اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ترکی کے اندر جیسے پاکستان کے اندر غیر ایشیا اور لمر کتنے سخت ہو جاتے ہیں ان باتوں پر. کون سی باتوں پر؟ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں, جو ہمارے کلچر میں چلی آ رہی, مثلا ہندوؤں کی وجہ سے ہی صحیح. ایران کے علماء نے کہا مسئلہ حلال اور حرام کا, چاہے ایک بات ہمیں کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے, لیکن اگر شریعت نے اس کی اجازت ہم اس کو حلال کہیں گے, چاہے اس سے پہلے ایران میں کسی عورت نے اس پہ عمل نہ کیا. آپ کو شاید کبھی کبھار ایسا لگا کہ ایران کا ماحول ان چیزوں میں مغربی دنیا کے بہت قریب ہے, حتی دیندار گھرانوں میں بھی. مثلا یہ چیزیں ایران ترکی میں ساتھ چلی. مثلا ایران کے اندر اب دلہن کا لباس سفید ہوتا, ہمیشہ سے ایسا نہیں. یہ تو جس وقت 1924-25 کے اطراف مصطفیٰ کمال اتاتر اور رضا شاہ پہلوی کے بعد دونوں کے ذہن میں یہ خناس سمایا کہ اگر ہم یورپ اور امریکہ کے برابر آنا چاہتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ داڑھی منڈواؤ, پردہ اتارو, شراب پیو, سور کھاؤ, گانا سنو اور ننگے گھومو. جب ان کے ذہن میں پتا نہیں یہ غلط فہمی تھی کہ کسی نے ان کو برین واش کیا یا سوچ سمجھ کے وہ ایسی بات کر رہے تھے. کہ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس حاصل کرو, ترقی کا وہ یہ سمجھ رہے ٹیکنالوجی دو, علم بڑھاؤ نہیں. ترقی کا مطلب ہے عورتوں کو منسٹر چناؤ تو ہماری عورتیں بھی چاند پہ پہنچ جائیں. خیر وہ ہماری عورتیں منسٹر پہن کے ہمیں دن میں تارے دکھا سکتی, لیکن وہ جو ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا کہ مغرب نے ترقی کی ہے شراب پینے کی وجہ سے, مغرب نے ترقی کی ہے سور کھانے کی وجہ سے. اتاترک اور رضا شاہ کا باپ دونوں نے ایسی حکم جاری کیا کہ ہر آدمی کو سر پہ ہیٹ پہننا, کیونکہ یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیٹ پہن رہے تھے تو وہ سمجھے کہ یہ ہیٹ پہننے سے ایٹم بم بنتا اور ہیٹ پہننے سے انسان میں ریخ ہو جاتا. لیکن عجیب کام, یہاں تک تو سمجھ میں آیا کہ سر پہ اماموں کا نہیں, ہیٹ پہننا بھی واجب ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ٹائی کی گرا اور سر کا ہے اور عورتوں کا منی اسکرٹ یہ ہے ترقی. جس وقت یہ ساری باتیں شروع سنا ترکی کے شیخ الاسلام بیٹھ گئے کہ عورت تو میری اس پر پہن ہی نہیں سکتی. ہمارے مراجے نے کہا ٹھیک ہے آج تک عورتوں نے پہنا نہیں, لیکن فقہی اعتبار سے عورت کے لیے عورت کے سامنے پردہ واجب نہیں. اگر وہ میری اسکرٹ کے اوپر باہر چادر پہن کے آ جاتی ہے ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے. اگر وہ جین اور شرٹ کا استعمال شروع کر دیتی اتنا زیادہ کہ عرف یہی بن گیا تو چاہے ہمیں اس لیے ناگوار گزرے کہ آج تک ہم نے عورت کو ڈھیلے ڈھالے لباس میں دیکھا, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن کبھی مردوں کی طرح پینٹ شرٹ پہن کے گھومے, لیکن اگر وہ باہر اس کے اوپر چادر ڈال لیتی ہے گھر کے اندر اس طرح رہتی, چاہے گھر کے اندر عورتوں کے علاوہ محرم مردوں کے سامنے بھی اس طرح آ جائے, باپ کے سامنے بیٹی آ گئی اسی طرح پینٹ شرٹ پہن کر, بلکہ پینٹ بھی زیادہ نیچر اور شرٹ پہن کر فرق کیجیے, تو ترکی کا شیخ الاسلام تو بگڑ گیا کہ یہ تو ناقابل برداشت. دلیل یہ نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا, آج تک عورتوں نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا. نجم اور تم کے مراجے نے فوری فتوی کہ چاہے ہمارے گھر میں بھی ہو لیکن جب جائز اور حلال کام ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام کیا. ٹھیک ہے, آج تک ہمارے جو کلچر ہے اس میں یہ تصور نہیں ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں 1924-25. ہمارے یہاں کراچی میں بہت سے ایسے علاقے جہاں آج بھی یہ لباس عورتوں کا کوئی باپ اپنے سامنے شاید برداشت نہ کرے. بہت سارے علاقوں میں تو شاید اس کے علاوہ کوئی لباس برداشت نہ کرے باپ, لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں جس میں یہ لباس برداشت نہ کرے. لیکن 1924-25 میں جب یہ چیزیں معاشرے میں آئی, دلہنوں نے سرخ لباس کے بدلے سفید لباس پہننا شروع کی. اب اس وقت جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ کھوجوں میں بھی یہ رواج آ گیا ایک نسل, اب اس وقت جھٹکا تو لگا کہ یہ ہماری عورت کیا مغرب کی نقالی کر رہی ہے, ہمیشہ سے دلہن سرخ لباس پہنتی. لیکن مستحق کے سامنے جب مسئلہ گیا اس نے کہا دل چاہے ہمارا بھی اس پر راضی نہ, چاہے ہمیں بھی پسند نہ, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ شرن گناہ ہے کہ نہیں دلہن کا سفید لباس پہننا. تو شرن تو کہیں سے بھی یہ گناہ نہیں نکلے, ناگوار سے ہی, لیکن جب جائز ہے تو ہم دلہن کو یہ اجازت دیں گے کہ اس کا دل چاہ رہا تو وہ سفید لباس پہنے. جیسے ایران آپ کو پتا تمام مشرقی دنیا ایران ہو کے ہندوستان ہو کے پاکستان ہو کے ترکی ہو کے لبنان خوشی کے موقع پہ بھٹائی کر آواز لیکن مغرب کی نقالی رضا شاہ پہلوی کے بعد خوشی کے موقع پہ کیس کر آواز لائی تھی. اب بہرحال شروع میں جو پہلی رسم تھی اسے جھٹکا پڑا تھا کہ امام کی مثلاً ولادت کی تاریخ آتی ہے تو بجائے مٹھائی کے کیک لا کے رکھا جا رہا, شادی کا موقع آ رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ جو خاص ایک کراچی حلوا آپ لوگوں کے یہاں تقسیم ہوتا اس کے بدلے کیک پیسٹری آ رہی. لیکن فکری اعتبار سے کیا یہ حرام؟ شیخ الاسلام صاحب ترکی میں کہتے رہے یہ آج تک نہیں ہوا اس لیے صحیح نہیں, مگر ہمارے خود نجب کے عہدے نے کہا جو کچھ بھی ہو رہا یعنی رضا شاہ پہلوی کا بعد جو کچھ کر رہا وہ تو کر رہا ہے اپنے ان مقاصد کے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا کہ ان میں سے جو چیزیں حرام نہیں, چاہے اچھا نہ لگے. ایک ماحول ہوتا ہے کہ آدمی صدیوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہماری عورتیں ایسا لباس پہنتی, ہمارے یہاں ایمانداروں یا مسجدوں میں کیک نہیں آتا مٹھائی آتی, جبکہ ایکچولی تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. وہ جو مشہور ہے کہ معصومین کو مٹھاس پسند, تو اگر وہ کیک والی مٹھاس نہیں تھی تو وہ یہ سلیمان والی مٹھائی بھی نہیں تھی جو امام کو پسند, وہ کھجور ہوگی. لیکن باقی نا جس میں مذہب پسند اس کے اندر کلچر زیادہ, تو جس وقت مرجع جو اس پہ وہ بھی فتوے دینے لگے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بیٹی یا بہن یہ کرے, وہاں سے وہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے یعنی شیطان کی کامیابی. جو پہلی رسم ہے وہ برداشت کر لے گی دیندار عورتوں, بے دین عورتیں تو خیر پہلے دن سے ہی خراب, مگر بعد والی نسل کہے گی کہ اسلام تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, اور یقیناً اسلام کی بعض باتیں ایسی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر بات کو یہ کہہ کے آگے ٹال دیں کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا مگر ماننا پڑے گی. ایک عورت چاہے کہ فرض کی میں گھر کے اندر رہ کر اور شرٹ پہننا چاہوں آخر کیوں پابند, ہم نے کہا بس اس لیے کہ مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی, دلیل کیا؟ بعض باتوں میں ہم کہہ دیں گے اس کی دلیل نہیں, لیکن ہر بات میں اگر یہ جملہ استعمال کریں جہاں پر واقعہ ہم غلط, تو دو تین نسلوں کے بعد تو یہ چیز قبول کرنے سے بادشاہ انکار کرے. ایران میں ہم نے دیکھا کہ عورت کو بے دین کرنے کی کوشش اس لیے ناکام ہو گئی کہ مراجم روشن خیالی کا مظاہرہ کیا. البتہ روشن خیالی اس چیز کا نام نہیں کہ جو معاشرہ کرے اس کو اجازت نہیں, انہوں نے کہا کلچر تہذیب نسلیں ہمارے گھر کا ماحول ایک طرف ہے, یہ دیکھو کہ یہ شرن حلال ہے کہ حرام, اس کے بعد جتنی چیزیں اس میں شرن حلال لگی ان سب کی اجازت ان کو ملتی چلی. اور اگر ہمارے مہاراج اس وقت یہ اجازت نہ دیتے کسی حرام کام کی اجازت نہیں جائز کام ہو, تو ایران کی عورت بھی دے آج جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں کیک بہت ہے سفید لباس بہت ہے عورتیں وہاں جین پہنتی ہیں اوپر ایک چادر ڈالی کبھی منی اسکرٹ پہنتی ہیں اوپر چادر ڈالی یہ سب نہ ہوتا, وہاں بالکل یہی ماحول ہوتا کہ جو ترکی اور استنبول کے اندر جو باقاعدہ آج بھی وہاں شیشے کے شوکیس میں بے لباس عورتیں بیٹھی اور ان کی قیمت لگی ہے پوری ایک گلی ہے گھس جائیے نمبر بتائیے, اور اسی طرح یہ ایران میں بھی ہوتی کیوں بچے اس لیے بچے کہ نہ تو عورتوں کو وہ سہولتیں دی گئی جو حرام تھی لیکن نہ وہ سختیاں کی گئی جو اسلام چاہتا ہی نہیں. یہ جو ہے یہ روشن ہے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ ایران میں سب علماء نے یہ کیا, جو غیر مستحدین ان میں سے بعض نے اس کو بڑا اعتراض کیا اس وقت بہت ناک ہو چڑھا, حتیٰ یہ کہ ایران میں بھی ایک اشتہار دشمنی کی لہر چل چکی وہی جملے کی کون سے نئے نئے مستحد آ گئے جو عورت کو پینشن کی اجازت دے رہے جو عورت کو منی اسٹر کی اجازت دے رہے لیکن مراجی اپنے موقف پہ ڈٹے رہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کی عورت کھسری گری نہیں کھسری, تھوڑے سے قدم اس کے لڑکھڑا مگر جب اس کو ایک سہارا مل گیا کہ آپ پورے معاشرے سے کٹنا نہیں ایک سہارا مل گیا, ترکی کی عورت کھسری اس کو کسی نے سہارا نہیں بلکہ فتووں کے انبار سے اس کو اور زیادہ گرا دیا گیا چنانچہ وہ پھسلتی ہی چلی. یہ اس صدی کے شروع میں ہو چکا, بہت پرانی تاریخ میں نہیں دوہرا رہا, اب یہ ماحول ہمارے یہاں واپس آ رہا. عورت ایک مرتبہ اس کی اس ورلڈ کپ کے حوالے سے جو ثقافتی اور کلچرل شو یہ ڈش اینٹینا اور مختلف کیبل ٹی وی کے حوالے سے جس طرح اس کو پھسلایا جا رہا, یاد رکھیے جو اس وقت دیندار عورتیں ڈٹی رہے جو ایجین عورتیں انہیں کوئی ہمارا لیکچر سننے کی ضرورت ہی نہیں, لیکن ایک بیچ کی عورت اور ایک آنے والی وہ عورت جو دیدار گھر میں پیدا ہو, اس کے لیے ضروری کہ جہاں جہاں ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ماحول کے تو خلاف جا رہا مگر شریعت کے نہیں, وہاں پہ ہمیں تھوڑا برداشت کرنا پڑے, وہاں پہ ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا پڑے. اور بہت سی چیزیں جو عورت مطالبہ بھی نہیں کرتی, دیندار عورت کیونکہ وہ سمجھتی ہے میرا حق نہیں, اور آپ کو بتایا تو اس پر پہنچانا پڑے گا مجھے, ورنہ یہ صبر کر جائیں گی ان کی بیٹیاں یہ نواسیاں صبر نہیں کریں. یہ مردوں کی ایک ذمہ داری. اچھا اب اس ذمہ داری اہم ترین جو بات آ رہی, یہ تو مردوں کی ایک ذمہ داری کہ یہ خیال کیے بغیر کہ ان کا ذہن کیسے بن گیا. ہر آدمی کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ماحول ہونا ہے, اس کو چھوڑو جو عام طور پہ کہا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے موسم کی وجہ سے. لگائی جا رہے ہیں یہ مزاج کے اندر انتہا پسندی, جس کو انگریز کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ مگر برداشت کرنے سے بہت سی باتیں بہرحال بات کہی تھی, اور ہر ایک کو پتا کہ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو بہت جلدی اس کا دکھاتا, کامیاب وہی ہوتا جو کامل پسند. میں تو ورلڈ کپ چل رہا ہے تو مثالیں پسند آپ نہیں کرتے, مجھے نہیں پتا لیکن اخبارات میں پڑھ پڑھ کے کچھ بات ہوئی تو جس سری لنکا کے کیپٹن تھا وہ تو ہم نے لگا ٹھنڈا دماغ پھول ہے, جو کچھ بھی ہو گیا اس نے اپنے دماغ کو گرم نہیں ہونے دیا. چلا دور کامیاب ہوگا مثلا ابھی اخباری خبریں صرف نکالو کرنا چاہیے, بلکہ یہ اصل بات کہ کامیابی اسی کے لیے جو جس میں پہلے خبر نہیں برداشت کا بات تھا, ہمارے یہاں موسم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا, یہ چھوڑنا پڑے, بہت ساری چیزیں ناگوار برداشت کرنا پڑے. دیکھیے برابر والے میں تو آدمی مجبوراً برداشت کرتا, بھائی بھائی کو نہیں دبا سکتا اگر دونوں 40 اور 42 سال کے, لیکن آپ اپنے 10 سال کے بچے کو دبا سکتے ہیں, مگر یہ دباؤ کہاں تک چلے گا؟ اگر خلاف اسلام, اگر اسلام کی وجہ سے دبا رہے تو دوسری بات, وہ باغی ہو کے قاضی ہو کے جو کچھ بھی ہم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا, لیکن دبا رہے ہیں اپنے مزاج کی وجہ, کیونکہ ہمارے گھر میں کسی نے جیت نہیں چاہیے, لیکن اسلام ایسا نہیں کر اور نان اسلام کا استعمال کر رہا ہے. یہ پرابلم مردوں کو یہ سوچنا ہے کہ جو آپ عورت نہیں مانگ رہی خصوصیت کے ساتھ مالی معاملہ, میری ساری تو خود ایسی بھری کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی بازار جائیے عورتوں کو موقع لا کے پلا دیجیے اور گھر سے نکالیے, نہیں یہ تو میں کہتا ہوں مثال کہہ رہا ہوں. اس میں تو خیر پھر بھی تھی جو کہ اس نے کہا اس طرح آپ کی مقدمت حرام حرام, اگر آپ کو پتا ہے کہ جو چیز میں آج دے رہا یہ خود حرام نہیں لیکن یہ آگے چل کر اس کو آرام کے راستے پہ لے جائے گی تو اس میں پھر گنجائش ہے مزاحمت, پھر بھی آپ اس لیے روک سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جی اگر ہم نے یہ پناہ بھی دیا اس کو تو آپ چادر پہن کے نکل رہے تو چادر اتار کے نکلے, چادر اتار کے نکلے اور اس نے شلوار قمیض پہنی ہے پھر قابل برداشت, چادر اتار کے نکلے اور ہم اس کو لے کر پناہ چکے 10 نمبر 570 فن تو وہ تو اور بڑا گناہ ہو, تو وہاں لباس میں پھر بھی گنجائش ہے روکنی ایک آ گئی نا چیز آپ کے پاس گھوم کے واپس کے جس میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, یہ ابھی آرام نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ آرام تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی اجازت, لیکن اصل بات میں کہہ رہا تھا مالی معاملات اور اصل بات میں کہہ رہا تھا گھر کے بہیویئر, بیوی سے بات کرنا, بہن سے بات کرنا, اپنے چھوٹوں سے بات کرنا, ان کے بلا وجہ غصہ کرنا, جائز ہے کہ جائز نہیں ہے غصہ اپنی جگہ جو آرام ہے اس کے ساتھ, یہ ساری چیزیں اگر نہیں تو نسل گستاخ بنے. اچھا اس سے دو باتیں, پہلی بات کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود یہ دیکھے بغیر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں شیطان کا مقابلہ کرے, دوسری بات مردوں کی ایک ذمہ داری, اور تیسری بات جو اسی دوسری بات سے نکل رہی ہے اور وہ میرا موضوع رہا کہہ چکا تھا اس سال مدین عمل کے در, وہ یہ کہ یہاں پہ اب سب سے بڑی ذمہ داری جو برداشت والی ذمہ داری وہ یہ آتی ہے کہ یہ مسئلے کون بتائے کہ کہاں کہاں تک عورت کو آزادی مل سکتی, مستحدین بتائیں گے. اچھا مستحدین یہ مسئلے بتاتے, پھر میں مثال دوڑا جس طرح پریشر کوکر میں گیس نکلنے کا یا دھواں بھاپ نکلنے کا انتظام ہوتا ایک سیفٹی والو, مستحد جو ہے معاشرے کے لیے سیفٹی والو کا کام کرتا, یعنی جو چیزیں حلال اور مباح وہ اس طرح بتاتا ہے جس کی وجہ سے مرد ہو کے اور شیطان جب اسے بہتا رہا اور اس کے دل میں جو غم و غصہ بھر جاتا, کیا ہمارے یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمیں جائز چیزوں کی اجازت نہیں مل رہی, اشتہار کے بعد جو فتنے ہیں وہ سیفٹی والو کا کام کرتے ہیں,
وہ غصہ نہیں کر دے دیتے کہ نہیں بھائی جائز یہ حلال جو تمہارے والدین کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں. اب یہ جو ہے نا شیطان اس میں حملے میں استعمال عورتوں کو کرتا لیکن سب سے زیادہ وہی معیوں سے گھبراتا علماء اور مستحقین کہ ایسا نہ ہو کہ جتنا میں عورت سے بہتا ہوں یہ دو چار مسئلے اس کے فیور میں بتا کے پھر اس سے کہیں کہ دو چار مسئلے تم اللہ کے مان لو. چنانچہ اس کا اصل نشانہ عورت, لیکن اس کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ پہلے مولویوں معاشرے سے ختم کرے. اب وہ ختم تو نہیں کر سکتا ہے, ان کی عزت ختم کر دیتا. جس کی عزت نہ رہے اس کی بات کو نہیں سنتا. باپ کی بھی گھر میں عزت ختم ہو جائے باپ کا کنٹرول ختم ہوتا. آپ اسی لیے دیکھیں کہ کیسا ہی گمرہی کا ماحول ہمیشہ گھوم پھر کے بھنگیوں کا مذاق اڑانے کی بات ضرور آئے گی. عورتوں کو بہکایا جائے تب بھی, بچے کو بہکایا جائے تب بھی, مردوں کو بہکایا جائے تب بھی, بے حیائی کو پھیلایا جائے تب بھی, اگر حرام رزق کو پھیلائے کوئی بھی شیطان کہے گا کیا جائے. ہر ایک کے ساتھ علماء کی عزت ختم کرو, ان کا وقار ختم کرنا, ان کی باتوں کی اہمیت ختم کرنا یہ ضرور ہے. کیونکہ بار بار یہ بات گزری کہ وہ ڈیفینس لائن اس کو پتا میں جہاں پر بھی جاؤں یہ بس کون جائیں پہلے اس ڈیفینس لائن کو توڑ. مولویوں کا مزہ ابھی جیسے چند دن پہلے اس میٹنگ کے بارے میں پتا چلا جو مثلا کراچی ٹیلی ویژن کے پروگرام مینیجر نے سارے پروڈیوسرز کو بلا کے کی, جس کے اندر وہی بات اس نے کہی اس میٹنگ میں. کیونکہ میرے ایک ایسے جاننے والے بیٹھے تھے جو ہر بات کی رپورٹ مجھے دے کر ابھی اخباری رپورٹ اتنا نہیں کہہ رہا خود بیٹھے. یہ وہی بات تھی جو پچھلے سال میں پہلے جعفری کی ایک تقریر میں آئی. وہ کہا کہ آپ ڈرامے بنا رہے ہیں اس میں جتنے بھی مزاحیہ کردار ہوں اور جتنے بھی ظالم کردار ہوں سب کے چہرے پہ داڑھی لگائی. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کارٹون اور کامکس کے ذریعے تھی یہ بات, لیکن اب باقاعدہ کراچی ٹیلی ویژن کے اندر میٹنگ میں یہ بات کہی جا رہی کہ جس میں آپ کو ڈراموں میں مزاحیہ کردار بنانا یا ظالم کردار کسی ظالم کو دکھانا سب کے چہرے پہ داڑھی لگائی, اور جتنے لوگوں کے ہمدرد اور نیک لوگ بنانا سب کی داڑھی منڈوائی, اسی طریقے سے جتنے قابل رحم کردار عورتوں کے بنانا سب کے سر پہ چادر, اور جتنا ایسے کردار بنانا ہے کہ عورتیں دوسروں کی مدد کر رہی ہیں اور ہمدرد ہیں اور انسانیت سب کو بے پردہ. جو باقاعدہ میٹنگ میں ان کو مشورہ دیا جا رہا اور یہ اسی سال کی بات ہے, یہ ساری وہی چیز ہے. اور لیکن اس سب میں ڈر کیا, ڈر یہ ہے کہ اگر سامنے سے فتوے صحیح آتے ہیں وہ مولوی شیطان کے لیے خطرہ نہیں, جو دین میں سخت ہو جاتے ہیں وہ تو شیطان ہی کا کام پورا کر رہا ہے. اس لیے یہ پتا ہے کہ ان کی سختی سے نتیجے میں کیا ہوگا, ٹوٹ جائے گا معاشرہ. سب سے زیادہ خطرہ یہ بیچ والے مولوی, کون سے مولوی جو بہت ساری چیزوں کو اگر حرام کہتے ہیں تو بہت سی حرام چیزوں کو حلال کہتے ہیں. بہت سی حرام چیزیں جنہیں لوگ حرام سمجھ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ حرام نہیں آپ یہ کام, یہ سب سے خطرناک ہے شیطان کے لیے. چنانچہ ان سے دونوں لوگ ناراض, شیطان بھی ان سے ناراض اور دیدار بھی ان سے ناراض, اور کسی کے نتیجے میں آپ کی مسئلے تو نہیں. یہ نئے نئے فتوے کہاں سے آ گئے, یہ نئے نئے مولوی کہاں سے آ گئے. شیطان والے لوگ کہیں تو سمجھ نہیں آتا, دیدار لوگ. آج تک ہم نے سنا تھا ہر قسم کی میوزک حرام, یہ ایران میں اتنی میوزک کیسے چلنے لگی. آج تک تو ہم نے سنا تھا عورت کی آواز نہ محرم نہ سنے, بے پردہ عورت کے خلاف ہو تو سمجھ میں آتا, لیکن ایک اور ان کے برابر مخالف کو سب کا بھی جو مکمل دیدار بلکہ ذرا زیادہ دیدار سپر متقی, وہ لوگوں کے لیے انہیں مستحقین پہ اعتراض ہوتے. یہ کون سے مستحق آ گئے جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی شراب کی فیکٹری کھل رہا ہے تو آپ اپنی دکان پہ جا کے دے سکتے, جنہوں نے کہا کہ نہیں آدھی میوزک حلال ہے آدھی میوزک حرام. یہ کون مولوی آ گئے جنہوں نے کہا عورت گھر سے بغیر اجازت کے نکل سکتی. یہ کون آ گئے جنہوں نے کہا حجاب میں چہرے کی ضرورت نہیں. آپ کو ایسے لوگ معاشرے میں ملے جو آغا خوئی اور آغا خمینی سے اعتراض شروع کر کے بیٹھے کنہی باتوں کہ یہ ساری حرام چیزیں کہاں سے حلال ہو رہی. یہ اس لیے یہ جو علماء ہیں ان کا کام بہت نازک ان معنوں میں کہ اگر خالی شیطان ان کے خلاف ہو اس کا تو پھر بھی آدمی مقابلہ کر لے سمجھتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں. ان کے مقابلے میں یہ متقی لوگ بھی سامنے آتے جو فقط اسی پرانے خیالات کی بنا پہ اعتراض کرتے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے یہ دین کی سب سے بڑی سب خدمت یہ دین کے جو علماء یعنی جو مستحق کبھی کسی ایکسٹریم پہ نہیں ہوتا, ان کا احترام اور وقار ہمارے معاشرے میں برقرار ہے. اور وقتاً فوقتاً آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ مستحق جب فتویٰ دیتا تو نہ پبلک کی حمایت کو دیکھ کے فتویٰ دیتا ہے نہ لوگوں کے فیور میں فتویٰ دیتا. یہ جائز بھی بہت سے لوگ کہہ رہے, اور بے پردہ عورتوں کی تعداد بڑھ گئی تو مستحق نے کبھی چہرہ کھلنا چاہیے
پہلے تو ایسا نہیں کہتے تھے مستحد. یہ تصور ہے یہ ذہن سے نکلے اور پھٹا کر کہ مستحد کے فتوے کی بنیاد صرف حدیث ہوتی ایک بات, اور دوسری بات کہ یہ خیال کرنا کہ جی اگر حدیث ہے تو پہلے کے مستحد کے سامنے بھی ہو, وہ تو غلط نہیں کہہ سکتا. یہ انہوں نے نیا فتویٰ کیسے دے دیا؟ اب اس کے میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک تقریر میں ساری مثالیں نہیں آتی, بار بار آپ کو دہرایا جاتا. یہ بیس کے علماء کا مقام اور ان کا احترام اور ان کی عزت کو برقرار رکھنا شیطان کا بھی سب سے بڑا ہدف یہی ہے. چنانچہ اس کی ایک مثال, یہ مثال ایک طرح سے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں زبردستی اپنی تقریر میں ٹھوس رہا ہوں, لیکن ہاں اس کی ایک وجہ ہے. پچھلے سال ایک برادر ایمانی کا ایک بہت ہی اہم سوال تھا اور میں نے کہا تھا اس کا جواب دے رہا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں. انہوں نے بیچارے نے بہت صبر کیا, وہ درد ختم ہو گئے, رمضان گزر گیا, شوال ختم ہو رہا ہے, ربیع الاول تک ہمارے اور کہیں درد نہیں ہوں گے. اور ربیع الاول میں بھی اگر میں زندہ واپس آ گیا اور خیریت و عافیت رہی تو شاید درد شروع. تو اب ذرا ان کا ٹالرنس جواب دے گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا مسئلہ حل کیجیے, کیونکہ مسئلہ جہاں پہ فتنے کا سبب بنا فتنہ چل رہا اور یہ میری تقریر سے کچھ ملتا جلتا. یعنی میں بالکل ہی مودو صاحب کے بھی بات نہیں کر رہا, بات یہی کہ نئے مستحد کے فتوے کو نیا نہ سمجھیں اور یہ مت کہیے کہ پرانا مستحد کبھی غلطی نہیں کر سکتا, وہ فتوے صحیح آج کے فتوے غلط. اب اس کی ایک مثال, اور یہ جو مثال ہے نا یہ پھر اپنا ایک موضوع ہے, یہ مثال اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے. مثال کیا؟ مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس انتہائی مخلص بزرگوں کا خیال آئے, کیونکہ میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ اپنی نیت میں مخلص, اور یہی خیال نوجوانوں کو آیا اور اس کے اندر موضوع انہوں نے ایسا لیا کہ جو میری کئی تقاریر کبھی انہوں نے اگر ان لوگوں نے میری تقاریر کی وجہ سے لی کی نہیں, یہ ویسے ہی سمجھدار ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. اور وہ یہ کہ شیعہ کے پاس تقریری صورت میں تو دین کا بڑا ذخیرہ ہے, کتاب اور تحریر میں شیعہ بہت کچی رہ گئی گزشتہ ڈیڑھ دو سال, وہ بھی خصوصاً ہندو پاک ایران عراق میں نہیں. چنا جب کچھ کتابی کام ہونا چاہیے, اچھا تحریری کام کے لیے سب سے مناسب یہ لگا کہ جو کتابیں ہماری معتبر اور طے شدہ ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی اختلافی بات نہیں, بجائے نئی کتاب لکھوانے کے لیے کہ تحریری کا ترجمہ. چنا کے بعض نوجوانوں نے شہید دستے غیب شیرازی کی کتابیں چھپوانا شروع کی, بعض لوگوں نے ہماری حدیث کی بنیادی کتابیں چھپوائی, کافی تو پہلے چھپ چکی من لا یحضرہ الفقیہ. اچھا جب یہ کتابیں چھپی تو ایک مسئلہ, میں نے اس سے پہلے کئی تقاریر کتاب کی اہمیت کے نام سے بھی کی اور اس وقت یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں کہ شیطان نیکی کے ہر کام میں گڑبڑ پیدا کرتا ہوں. جیسے اردو کا محاورہ ہے, اچھے کام کو بگاڑنے کے لیے دودھ دیتی ہے بکری لیکن مہنگیاں ڈال دو, اچھا کام ہوتا ہے شیطان اس میں تو خرابی ڈال دیتا. اور وہ خرابی یہی کہ اب جو کتابیں ترجمہ ہوگی تو کتابوں میں تو فتوے کی کتاب تو ہے, ہر حدیث آ جاتی, کسی ایک حدیث کو لے کے بیٹھتے جی حدیث میں تو یہ لکھا, حدیث ہم نہیں کہہ رہے, شہید اشرف خیر نے کہا کہ یہ حدیث, اور آگاہ کوئی وہ فتوا تو کچھ اور جی شیخ صدوق نے بن جائے یا سر الفقیر نے امام کے حوالے سے لکھا اور امام خمینی کو فتوا تو کچھ اور. دیکھیے شیطان کو موقع ملا کہ اب جو لوگ اپنی رائے دین میں چلاتے تھے کہیں نہ کہیں سے ایک حدیث ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, حدیثیں تو ہر قسم کی, مگر پبلک سے کہتے ہیں کہ خمینی بڑے ہیں کہ امام صادق بڑے, کون لوگ کہیں گے کہ جی امام خمینی بڑے کیا چھٹے امام کا یہ کہہ رہے. اب یہ بھی ایک خطرہ, کتاب کا ترجمہ نہ ہو تو بھی خطرہ, لوگوں کو پتہ ہی نہیں عالم محمد نے کیا فرمایا, اور ترجمہ ہو تو یہ خطرہ. چنانچہ یہ بحث چل رہی ہے کہ ترجمہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض وجوہات کی بنا بہتر یہی لگا کہ بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہونا چاہیے. چنانچہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر دیں, نہ کوئی چندہ لیا, نہ کوئی خمس لیا, نہ کوئی سہم امام لیا, چند لوگوں نے اپنے ریٹائرمنٹ پہ جو پیسے ملے اس میں سے پیسے نکال دو, من نہ یا دورول فقیر کو چھپوایا. اب یہ سب گئی حدیث کی دوسری معتبر ترین کتاب اہل تشیع کے نزدیک. لیکن دو سال پہلے میں ایک تقریر کر چکا ہوں, ہمارے یہاں معتبر کتاب ہوتی ہے, صحیح کتاب کوئی نہیں ہوتی. اس کی وجہ جائیے پھر جیسے لائبریری والوں کے پاس, وہ کہیں جھاڑ پھونچ کر کسی گودام ودام سے کوئی کیسٹ نکال کے آپ کو دے دیں, کیونکہ کیسٹ سنتا کوئی نہیں. اچھا وہ لیکن ایک تقریر, اب آئیے اصل موضوع, چھپ گئی کتاب. جب کتاب چھپ گئی تو من لا یحضرہ الفقیہ کی جلد اول صفحہ 246 حدیث نمبر 1264 پیج 246 حدیث نمبر 1264 وہی حدیث آ گئی کہ جو شیخ صدوق نے اپنے راویوں کے حوالے سے نقل کی اور بڑی عجیب حدیث آ گئی. اب وہ حدیث ایک اور کتاب سے مجھے ملی کیونکہ میں دو کتابیں لانا نہیں چاہتا تھا, ایسی والا اس کے 5 روپے الگ سے لے لیتا ہے, سامان کے پیسے الگ. ہماری حدیث کی کتابیں بڑی موٹی موٹی ہوتی. اب دیکھیے شیخ صدوق جو ہیں وہ نقل کرتے چھٹے امام کے حوالے سے کہ اول من قدم الخطبۃ علی الصلاۃ یوم الجمعہ, سب سے پہلا آدمی جس نے جمعے کے دن نماز میں خطبے پہلے کر دیے وہ خلیفہ الصالح, کیونکہ لأنہ کان اذا صلى, جب وہ نماز پڑھا چکے اور پھر خطبے دیتے, لم یقف الناس, لوگ بیٹھتے نہیں تھے علی خطبتی, ان کا خطبہ سننے کے لیے, وہ سفر رکو اور چلے جاتے, بالکل جیسے ہمارے درس ہوتے لوگ بیٹھتے نہیں تھے اٹھ کے چلے جاتے. چنانچہ انہوں اس وجہ خطبے پہلے کر دیے نماز بعد میں کر. اچھا یہ ہیڈنگ کیا تھی, صفا 1264 246 حدیث 1264, نماز جمعہ کے خطبے بعد میں ہونا چاہیے نماز پہلے ہونا چاہیے, اور یہ حدیث لکھی چھٹے امام کے نام. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پوری دنیا کہیں پر بھی نماز جمعہ کے خطبے بعد میں نہیں ہوتے پہلے ہوتے. جب جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب میں چھٹے امام کے نام سے حدیث پڑھی, ان کے نزدیک تو کوئی ہوں کہ خمینی, محسن الحکیم ہوں کہ بروجردی, یہ سب ایک طرف چلے گا امام ایک طرف آ گئے. چنانچہ آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں آئی ہو لیکن کراچی کے بہت سے علاقوں میں نماز جمعہ پر یہ اعتراض شروع ہو گئے کہ اچھا دیکھیے, اگر یہ امام صرف اتنا کہتے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نماز پہلے ہوتی تھی خطبے بعد میں, تب بھی بات کچھ اور, لیکن یہ بھی بتا دیا کہ کس نے یہ تبدیلی کی, ہر جگہ یہ ہو گیا کہ رسول اللہ والی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے, یہ عثمان والی نماز پڑھی جا رہی ہے. اب ہماری قوم کے لیے یہ کتنا مسئلہ, اور امام چھٹے امام کے حوالے کئی جگہ پہ لوگوں نے نماز جمعہ میں شرکت بند کر دی, یہ معصوم والی نماز جمعہ نہیں ہو رہی ہے, یہ تو دشمنا نے اہل بیت والی نماز جمعہ ہو رہی ہے. اور حوالہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ, جو حدیث کی کتاب میں دوسری معتبر ترین کتاب, اور نام ہے چھٹے امام کا. اب اتنا بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر کہ میں نے ان علاقوں کے گروپ میں تو اس کا فوری جواب دے دیا, اگر میں جو کہ مسئلہ علمی تھا عملی نہیں, اس لیے ماہر ابی ثانی سے آج سوال آ گیا, لیکن جہاں عملی پریکٹیکل پرابلم اور فوراً جواب دے دیا. لیکن کسی کا اصرار ہے کہ یہاں یہ جواب آ جائے, میرا موضوع بھی یہ بن جب واقع یہ حدیث پر کے آدمی چکرا کہ ہمارے مستحدین اور مہاراجے یہ کیا کر رہے ہیں, امام کچھ فرما رہے ہیں, ان کا فتویٰ کچھ اور. آپ کو اگر معلوم بھی ہے, تب کہ میں ایک عام ذہن کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیخ صدوق کو ہم نے کبھی بھی معصوم مانا, کبھی معصوم نہیں مانا, کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, کیا ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی, اشتہادی فتووں میں ہر مستحد سے غلطی ہوتی, تو یہ کہہ دینا کہ نیا مستحد غلط ہے پرانے ہی صحیح ہوگا, یہ خود ہے غلط فہمی. اب آئیے اس کا جواب آج کا بھی کوئی مستحد نہیں دے رہا, کہ آپ کہیں کہ جی آج کے مستحد تو وہی تو ہیں جن پر ہم کو اعتراض, یہ جواب دے رہے شیخ قرر عامل جو علامہ مجلسی کے ہم اثر ہیں, جن کی کتاب وسائل الشیعہ مشہور ترین کتاب, وہ یہ حدیث لکھنے سے پہلے 2-3 حدیثیں اور لکھتے ہیں. یعنی پہلا اس کا جواب تو یہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس سے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جی آپ نے شیخ صدوق کی کتاب کی حدیث پڑھ کے ہنگامہ کیا. آئیے فروع کافی کی حدیث سنیے, جو ترتیب میں پہلے آتی ہے, اس کے اندر 5ویں امام کے حوالے سے راوی نے پوچھا, مولا مجھے اتنا بتائیے کہ رسول اللہ خطبہ نماز سے پہلے دیتے تھے یہ نماز کے بعد؟ امام نے کہا قال قبل الصلاۃ ثم یصلی, امام نے کہا رسول پہلے خطبہ دیتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے. اگر من لا یحضرہ الفقیہ میں وہ حدیث ہے تو کافی, جو سند کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اس میں یہ حدیث, اور خالی کافی ہی نہیں, اس کے بعد شیخ طوسی کی کتاب تہذیب کی جلد اول میں یہی حدیث آ رہی کہ راوی نے پوچھا خطبہ پہلے دیا جاتا تھا یا بعد میں, امام نے کہا قبل الصلاۃ ثم یصلی, کتاب تہذیب میں بھی یہ حدیث آ گئی, پہلے خطبہ پھر نماز. اس کے بعد پھر 2-4 حدیثیں اور آئیں جس کے اندر یہاں تک لکھا, اب میں سب نہیں پڑھ رہا کیونکہ آج تو مجھے مسائل بیان کرنا تھا. اچھا اب وہ اور بھی دو چار حدیثیں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اچھا یہ وسائل شیعہ کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 30, چیپٹر نمبر 14 اور 15. چیپٹر 15 میں ہے کہ خطبہ پہلے ہے نماز بعد میں. چار حدیثیں ہیں 5, جن میں سے 4 میں ہے کہ خطبہ پہلے نماز بعد میں. فقط ایک حدیث شیخ کے صدوق کی لکھی گئی ہے جو آپ نے سن. اور چیپٹر 14 میں جو خطبہ جو ہے وہ تو زبان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. اس طرح سے خطبہ دیا جا سکتا ہے کہ ادھر خطبے کا آخری جملہ ہو, سوال ہو اور پھر فوراً نماز پڑھ لو, اور پھر اس کے مستحبات آئے کہ کیا کیا مستحب. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خطبہ پہلے ہے نماز بعد میں, بلکہ خطبے میں یہاں تک اجازت ہے کہ ٹائم سے بھی پہلے دے دو, البتہ یہ خیال کر کے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد گیپ نہ ہو. یہ ساری حدیث 8-9 حدیثیں بتا رہی ہے خطبہ پہلے, صرف ایک حدیث آ گئی کہ خطبہ بعد میں. لیکن چونکہ اسی کتاب کا اردو ترجمہ ہو گیا اس لیے لوگ چکرا تھا, ورنہ اگر کتاب تہذیب اور فروع کافی کا ترجمہ ہو چکا ہوتا, اصول کافی کا ترجمہ ہوا, فروع کا ترجمہ پورا نہیں ہوا. اصول کافی میں اصول دین کی حدیثیں, فروع کافی میں فروع دین کی, تب بھی شاید کچھ لوگ اعتراض نہ کرتے. لیکن اب بدقسمتی ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ فقط اس لیے دھوکے میں آ گئے کہ شیخ صدوق کی کتاب میں امام کا نام. اچھا دیکھیے اس کے بعد یہ شیخ حر عامل خود شیخ صدوق کی حدیث کے اوپر کچھ جوابات دیتے. ایک تو جواب ہو گیا کہ تم نے یہ کہا تو اس کے مقابلے میں آج اور بھی تو حدیثیں ہیں. لیکن اب اس کے بعد خود اس حدیث پہ جواب اقول شیخ کہتے ہیں, شیخ حر عامل میں کہتا ہوں آزا غریب ہو, یہ حدیث بڑی عجیب و غریب. لم یرو ہو الا صدوق, پورے شیعہ علماء میں کسی نے اس کو نقل نہیں کیا صرف شیخ صدوق. پہلی بات تو یہی ہو. دوسری بات یہ کہ اس لیے یہ جو لفظ کہ سب سے پہلے جس نے خطبہ نماز سے پہلے پڑھا یوم الجمعہ, جمعے کے دن. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں ولا یبوت ان یکون لفظ الجمعہ غلطا من الراوی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی کے بولنے وہ یوم العید تھا, اس نے غلطی سے یوم الجمعہ پڑھا. ایسی غلطیاں بہت سے راویوں سے ہوئی. وہ کیسے پتا چلتا؟ وہ ایسے پتا چلتا ہے کہ ایک ہی امام کی حدیث 8 آدمیوں نے پڑھا. سات کہہ رہے عید کا لفظ تھا, 8 کہہ رہے جمعے کا لفظ. اب دیکھیں زیادہ یہ نہیں کہ 7 آدمی تو غلطی نہیں کر, اس کو سننے میں دھوکا ہوا. 7 راوی کہہ رہے ہم نے سنا کہ یہ عید کے بارے میں کہا گیا کہ عید میں خطبے بعد میں ہوتے تھے لیکن ایک خلیفہ نے پہلے کر, اور وہ صحیح بھی اپنی جگہ مسل, عید میں ہمارے یہاں خطبے بعد میں ہی ہوتے. لیکن ایک راوی کہہ رہے میں نے جمعے کا لفظ سنا, اور 7 کہہ رہے ہم نے عید کا لفظ سنا. تو یہ اس راوی کی غلطی ہے. اور من الناسخ, یا یہ کہ جو پہلے کاتب, عربی میں کاتب کو ناسخ کہتے ہیں, یا کاتب کی غلطی. اور فرمانے اس کے علاوہ ایک اس کے اندر اور بھی چیز, وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا تیسرے خلیفہ کے زمانے میں کہ جمعے کے دن عید پڑ گئی, تو اس دن یوم جمعہ اگر وہ نماز عید کی تھی کہ جس میں تبدیلی کی گئی, تو اب ایک طرح سے حدیث بھی صحیح ہو. امام کا جملہ کیا, سب سے پہلا آدمی جس نے خطبے نماز سے پہلے کیے جمعے کے دن. یہ نہیں کہ جمعے کی نماز رکھا, جمعے کے دن یہ خطبے پہلے کیے گا, لیکن اصل میں وہ نماز عید کی. اور ایسا ہوا جو خطبے عید کی نماز میں جو بدلے, آپ کو پتا ہے کہ خطبے ہمارے عید میں بعد میں ہوتے دوسروں کے اپنے, وہ جمعے ہی کا دن. تو کہیں چوتھا اعتماد یہ بھی, اور اس اعتماد سے تو اور یہ واضح ہو گئے کہ قاری حدیث کا ترجمہ پڑھ کے مت دوڑ کرو. پھر دیکھو حدیث کا جملہ, امام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے نماز کے خطبے پہلے کر دیے جمعے کے دن, جمعے کی نماز نہیں کا جمعے کے دن کا, اور ایک جمعے کے دن عید کی نماز ہو چکی تھی جس میں گڑبڑ ہوئی. تو خلاصہ یہ کہ یہ 4 بلکہ 5 جواب ہو گئے. پہلا یہ کہ 7 اور راویوں نے یہی حدیث نقل کی, سب نے کہا کہ نماز کے خطبے پہلے نماز بعد, تو خالی ایک راستہ. دوسرا یہ کہ یہ غلطی شاید بولنے میں راوی سے ہوئی. تیسرا یہ کہ غلطی شاید لکھنے میں کاتب سے ہوئی. چوتھا جواب یہ کہ اتنے علماء میں ایک صرف یہ تو سدو, اور پانچواں جواب یہ کہ اس طرح سب تو ہی ہے, نہ کاتب سے غلطی, نہ راوی سے غلطی, نہ شیخ سے غلطی. اور وہ یہ کہ جمعے کے دن عید کی نماز کا یہ واقعہ. اب اس کی بنیاد پہ کراچی کی بعض مسجدوں میں یہ کوشش تو وہاں پہ خطبے بعد میں دیے گئے, کوشش ہو رہی تھی, اب تو خیر رک گئی. اس لیے کہ ہو اس لیے رہی کہ جو لوگ دیندار تھے وہ بھی ذرا قدم پیچھے ہٹا گئے کہ امام کے سامنے ہم کیا بولتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ آپ کو ذہن میں رکھنا کہ بہت سارے اعتراضات نئے علماء پہ ہوتے ہیں وہ تو شیطان سے آتا ہے کیوں, اور اعتراضات میں شیطان خود دخل نہیں دیتا, یعنی بے دین لوگوں سے اعتراض نہیں کرواتا, اعتراض کرواتا ہے دیندار لوگوں سے کہ میں نے فتوے کہاں سے آ, لیکن لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا. تو ہر ایک کا بیک گراؤنڈ دیکھیے, اور علماء کا جو وقار خصوصاً مشتحدین کو اسے مجرور نہ ہونے دیا, سنا کے اسی حوالے سے. اب ہماری تقریر کا اصل موضوع آپ نے سنا نا کہ ابھی شروع میں چند منٹ سبھی کا, پھر میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. اب اصل موضوع, یہ اصل موضوع آج کی تقریر کے دوسرے نقطے کی وضاحت ہے, اور تیسرے نقطے کو ذہن میں رکھ کے سننا. دوسرا نقطہ کیا, وہ یہی ہے کہ مردوں وہ حقوق دے دینا ہے عورتوں کو جو عورتیں چاہے مانگے کہ نہ مانگے, سوائے اس کے کہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ابھی اتنے ناپختہ ذہن کی بچی کو یہ اپنا کہ وہ بھیج دے, ناپختہ ذہن کی بچی نہیں بلکہ جو پختہ ذہن رکھتی ہے جس کے لیے یہ چیزیں حرام کا سبب نہیں بنے, اور اس میں اگر کچھ فتوے آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آتے اور مستحد کہے کہ یہاں عورت کو دے دیں, تب بھی پھر آپ یہ اعتراض کبھی نہ کیجیے کہ نیا فتوا کہاں سے آ گیا. سارے فتوے روایات سے آتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ اگر پرانے مستحد کا ایک فتوا آپ کو معلوم تو اسی زمانے کے دوسرے پرانے مستحد نے اس کے خلاف فتوا نہ دیا, ہمیشہ ایسا ہوتا. آپ کو ایک فتوا دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آگاہ گروگردی نے کبھی نہیں کہا, انہیں کے زمانے کے دوسرے مستحد نے کہا تھا موسیقی کی بہت سی قسمیں چاہیے, آپ نے کہا جائے گا کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ کے بات شروع کی. اب بات جو وہ اپنی جگہ مسائل بھی ہیں, اور بات جو ہے وہ اس ہماری دو تقاریر کا تتمہ بھی, وہ یہ ہے کہ عورت کے حوالے سب سے پہلی چیز تو حجاب آ جاتی ہے, اور شیطان سب سے زیادہ حجاب کے نام سے عورت کو بہکاتا ہے, حجاب کے نام سے. تو حجاب کے بارے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں, میں نے بار بار کہا کہ حقوق دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حرام حلال, نہیں, کچھ چیزیں تو ہر حرام اس سے آپ کو ڈٹ جاتا, لیکن کچھ چیزیں جو حرام نہیں معاشرتی اس میں بھی ناپختہ ذہن کی بچیوں کے سامنے ڈٹ جائے, لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو عورت سمجھدار ہے وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کر لینا. تو اصل حجاب نو کمپرومائز, گنجائش ہی نہیں. اصل حجاب کا صرف یہ کہ واجب بلکہ ضروریات دین میں شامل, ضروریات دین اسے کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا اکثر مستحدین کے نزدیک کافر ہے. اصل حجاب, اصل حجاب کسے کہتے ہیں, اسلام نے بہرحال عورت کو اپنا جسم چھپانا ہے نہ محرم, تو اس کو نہ مانے وہ کفر کی منزل پر. لیکن ہاں اس کی تفصیلات, کتنا جسم چھپانا اس میں کمپرومائز کی گنجائش ہے. تو ابھی یہ مسئلہ شروع ہو رہا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی بہت سارے مسئلے 12-14 سال پہلے بیان ہوئے, اس کے بعد بیان نہیں, ایک ترتیب تھی, اور اسی میں پھر ہمارا وہ موضوع بھی آ جائے کہ آغا روحانی کا اختلاف آغا خوئی سے کہاں کہاں, تو اس میں حجاب کے مسئلے آ رہے ہیں. ساری چیزیں آج ہم کسی طرح سے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کے جمع کیے رہے ہیں. اب آئیے مسئلہ حجاب کے سلسلے میں بات جو ہے نا دو چیزیں آج بتانا بس, باقی ابھی 10 مسئلے اور ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آئیں. دو چیزیں فقط ہوئی, وہ یہ ہے کہ حجاب کے سلسلے میں جو سب سے اہم بحث اب سمجھنا, اب بہت ساری بحثیں اہم تھی لیکن وہ پہلے حل ہو گئی, اب جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ ایک یہ مسئلہ کہ عورت کس چیز سے اپنا جسم چھپائے, کس چیز سے. اس میں میں نے بار بار کہا کہ خالی جسم چھپانا کافی نہیں, اور اسی طرح سے یہ بھی واجب نہیں ہے کہ مخصوص برقع ہی سے یا چادر ہی سے یا کوٹ اور اسکارف ہی سے جسم چھپائے جائے. دونوں کے بیچ کا مسئلہ وہ یہ کہ عورت جس چیز سے چاہے اپنا جسم چھپا سکتی ہے, لیکن اس کی شرائط, لیکن یہ میں پرانا مسئلہ نہیں دے رہا ہوں, اس سے ایک مسئلہ نکالنا, اس کی شرائط میں گزرا کہ جس سے بھی جسم چھپایا جائے نمبر ایک وہ بہت پتلا نہ ہو, وہ چیز پتلی نہ ہو, یعنی جسم چھپانے کا مطلب چھپے تو بہت ہی پتلا لباس, پتلا دوپٹہ, پتلی چادر دیتا ہے. اچھا موٹی ہونی چاہیے, لیکن اردو والی موٹی, گجراتی والی موٹو نہیں. اچھا یہ تو ہوا ایک مسئلہ, اس میں کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے, چادر بہت موٹو چیز وہ نہیں چلے گا, بلکہ اردو والی موٹی ہونا چاہیے نمبر دو. دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی جسم چھپایا جائے خود اس چیز کے اندر, خود اس چیز کے اندر کوئی اٹریکشن نہ ہو. ایسا نہ اس سے جسم چھپا لیا لیکن وہ خود چیز اتنی اٹریکٹو کہ جسم نہ صحیح اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی نگاہیں اٹھے. اور اس میں واضح طور پہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ یہودیوں کے یہاں بھی بال چھپانا ضروری ہے. تو جو یہودی اس پہ عمل کرتی ہیں عورتیں یعنی یہودی نے وہ اس پہ اس طرح عمل کرتی ہیں کہ بالوں سے بال چھپاتی ہیں, اپنے بالوں پہ مصنوعی بال لا کے رکھ دیتی ہیں. ان کی فقہ میں تو اتنی باریکیاں نہیں ہیں, وہ اس طرح سے بات صحیح کہ بال سے بال چھپا, ہمیں اپنے بال نامحرم کو دکھانا حرام ہو تو چھپا لیا. یہ یہودی اور خصوصت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے آرتھوڈاکس یہودی بہت ہی خداوت پسند, وہ عورتیں اسی طرح بال چھپاتی ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو بظاہر ان کے بال کھلے لیکن کھینچے کبھی ان کے بال تو پتہ چلے گا تو وہ تو وگ پہنی. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ وگ فقط عیب کو چھپانے کے لیے پہنی جاتی ہے, مگر مغرب میں جو وگ اتنی ترقی کر گئی اس میں یہودنوں کا یہ انٹرسٹ تھا کہ وہ اپنے مسئلے کسی پہ عمل کرنا چاہتی ہے. چنانچہ اس کی خاطر انہوں نے پوری ایک فیشن پھیلا دی اور ایک انڈسٹری بنا دی. یہ خود ہمارے لیے قابل غور مسئلہ ہے. تیسری چیز یہ تو اب یہ ہمارے یہاں بالوں سے بال چھپانا نہیں چلے کیونکہ بال میں خود ایک اٹریکشن. نمبر تین وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کے گھر کی خواتین اپنا جسم چھپا وہ چیز بہت ہی زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر پہلی دو سکتے کوئی سادہ لباس اور موٹا لیکن اتنا ٹائٹ کہ جسم نظر آ رہا ہے اس کے اندر.